الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دان بالرسول وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متصل پہلی آیہ کریمہ جو ہے اس کا بیان رہتا تھا آدھا بیان ہو چکا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں. آج جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ماد حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد بس معاف کر دو اور درگزر کر دو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم بھیج دیں, یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہ حالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء آپ کے غلاموں کو پیش آئے, اور قرآن کریم بھی ایسا حصہ بیان فرماتا ہے کہ معاشرے میں جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں. تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھیں, قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں, تو یہ بات پہلی قوموں میں بھی ملتی ہے کہ سرداروں نے یہ کہا کہ ہماری قوم کے کمزور اور گھٹیا لوگ تمہارے ساتھ ہیں نعوذ باللہ, اور اس لیے ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, یا ہمیں جیسے آپ ہیں کھاتے پیتے ہیں گلیوں میں چلتے ہیں معاملات بازار میں کاروبار سارے زندگی کس سے آپ سے منسلک ہیں ہم نہیں مانتے. اس نہ ماننے میں ایک بہت بڑا جو گفتگو کا پہلو تھا وہ معاشرے کے کمزور لوگوں کے حوالے سے بھی تھا. اسی طرح آپ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیں, پھر مدینہ منورہ میں اللہ کریم نے انصار کو جو توفیق ایمان عطا فرمائی اس میں ہر حیثیت کے لوگ شامل ہوئے, لیکن پھر بھی ایسے لوگ جو معاشرے میں اثر رسوخ رکھتے تھے کتنے ہی ایسے تھے جو مخالف رہے. پھر یہاں جب ارشاد فرمایا گیا ہے تو بالعموم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں, یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا ڈالیں, یعنی اپنا اپنے جیسا جو ہے اسے رکھ لیں. مکہ مکرمہ میں معزز ناظرین کرام, چونکہ تجارتی شہر ہے اور مرکزی حیثیت قدیم ہے, بیت اللہ کی تعظیم کسی نہ کسی پہلو سے مخلوق میں رہی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیاد رکھی, پھر یہ حالات واقعات موسم انسانوں کے مزاج بے شمار پہلو ملتے ہیں کہ جہاں عمارت کمزور ہوئی گری پھر سبب بنا تعمیر ہوئی, تو پھر آخر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعمیر ہے اس کا تسلسل میں قائم رہنا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حصوں میں جہاں ان کی بعثت مبارک ہوئی وہاں سے وہ بیت اللہ کی طرف ان کا سفر, کتنی ایسی اقوام جو غرق ہوئیں جن پر عذاب جو ہے نازل ہوا, اور ان کے جو نبی اور رسول اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ہیں انہوں نے ہجرت کی بیت اللہ شریف کی طرف. تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے ہی انبیاء رسول کے مدفن ہیں صرف مطاف کے نیچے, کیونکہ اب بہت وسعت دے دی گئی ہے تو مطاف کے گرد گرد جو ہے مرور زمانہ نے ان ہستیوں کو دفن کرتی گئیں, تو ایک مرکزی حیثیت بنیادی طور پر مکہ مکرمہ کو حاصل رہی. پھر شرک آئے, کمزوریاں آئیں, کفر پیدا ہوئے, شیطنت پھیلی, لیکن وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی طرف نسبت رکھتے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ شریف کی صفائی فرمائی تو کتنے ہی بت جو ہیں جو انہوں نے تراش رکھے تھے اور انہیں بیت اللہ میں سجا رکھا تھا, تو اس مرکزی حیثیت کی وجہ سے قافلے جو ہیں وہ دنیا کے طول و عرض میں جاتے تھے, وہاں کے لوگ آتے, یہاں کے لوگ جاتے, یہاں باہر سے آ کر رہائش پذیر ہوتے, تو دنیا کے بے شمار تمدن جو ہیں وہ یہاں اکٹھے ہو گئے. ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا اور ہر طرف کا ان لوگوں کو جانا, جہاں جو جو جیسا جیسا مذہب دیکھا پایا, جو جسے پسند آیا اس نے اختیار کیا. تو مکہ مکرمہ خطے عرب میں ایسی جگہ تھی جہاں پر بے شمار مذاہب جو ہیں وہ ایک جگہ رہتے تھے, لیکن جو بنیادی معاشرے کا اصول تھا یا روش تھی وہ ایک ہی تھی. عبادت میں ہر ایک کے طریقے مختلف تھے. تو بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بنیاد احکام کی عطا فرمائی گئی, ایمانیات کے حصے ہیں, عبادات بیان فرمائی گئی, وہاں معاشرتی معاملات تک کے حصے بھی بیان فرمائے. حلال حرام غلط صحیح ایک ایک حصے کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی گئی. تو یہ وہ بنیاد تھی جس سے اہل کفار اور زیادہ سختی کرتے تھے کہ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے نظام کو جو ہے وہ گرا دے. اور جیسے باقی لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں ویسے آپ بھی کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہمارے نظام حیات کو مت چھیڑیں اور اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج ہمارے حالات اپنے بھی ایسے ہیں کہ ہم دعوی ایمانی تو رکھتے ہیں, عبادات تک بھی جاتے ہیں, لیکن نظام حیات پر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسی روش چل رہی ہے ایسے ہی چلا جائے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دریا کے الٹے رخ تیرنا ہے, کہ سارا نظام ایک طرف کا ہے تو ہم اسی کے ساتھ جو ہے آسانی سے تیر سکیں گے, مخالف تیرنا مشکل ہوگا. اور جہاں بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہاں اس سے زیادہ شدت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء مکہ مکرمہ میں کمزور لوگ, ابتدان اور اکثریت مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے وہ معاشرے میں کمزور حیثیتوں کے مالک تھے. انسانی مزاج ہے کہ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے, لیکن اگر مقابل کمزور ہو تو وہ غصہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کتنے ہی مظالم ڈھائے گئے, پھر وہ سارے بام اتفاق کر گئے, یکجا ہو گئے, چونکہ ان کا نظام جو تھا وہ خطرے میں تھا. تو انہوں نے پوری کوشش کی ہر طرح سے کہ مسلمانوں کو حق سے ہٹایا جائے. اسی طرح قرآن کریم جب یہ بیان فرما رہا ہے کہ ود کثیر من اہل کتاب, کہ جو اکثر اہل کتاب کی ہے, چونکہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے, لو یردونکم, وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں, کہ واپس اپنے اندر شامل کر لیں اور وہی حالات جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں. حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق, یہ کیوں ہے؟ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور قرآن کریم نے ان کی ان سوچوں کی وجہ جو بیان فرمائی ہے وہ فرمایا ہے حسد کی وجہ سے, کہ وہ حسد کرتے ہیں. اور فرمایا من عند انفسهم, جو ان کے اندر ہے, ان کے نیا خانے میں, جو ان کے دلوں میں ہے. من بعد ما تبین لهم الحق, اور ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد, اب اس میں اس آیا کریمہ کے اس حصے میں کتنے پہلو کہ وہ جو دین کے مخالف کھڑے ہیں اور حق سے ہٹانا چاہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حسد کرتے ہیں. اب حسد کرنے کے لیے اگلے کی حقیقت کا معلوم ہونا یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. اب حسد ہے کیا؟ یہ کیفیت اور حال ہے جو دل میں وارد ہوتا ہے, چونکہ جو قلب انسانی ہے یہ کیفیات کا گھر ہے. اب حسد بھی ایک کیفیت ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل وہ مقام ہے جہاں محبوب بھی بستا ہے اور وہی مقام ہے جہاں رقیب یا دشمن بھی بستا ہے. کیونکہ جس کے بارے جو خیال آئے گا وہ خیال تو اس نیا خانے میں ہوگا. تو یہ چونکہ قلب انسانی کیفیات کا گھر ہے معزز سامعین کرام, تو اللہ جل شانہ نے فرما حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے, من عند انفسہم, جو ان کے دلوں میں ہے, من بعد ما تبین لهم الحق, اب جو سبب بن رہا ہے چونکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے, یعنی حق پہچان چکے ہیں. اب اہل کتاب کو بھی مخاطب فرمایا, یا بات یہود و نصارہ کی ہوگی اہل کتاب کی ہوگی, تو اللہ جل شانہ کے ہر عطا میں, ہر کلام میں جو اللہ کریم نے جس اپنے حبیب کو عطا فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم تھا. اس ایمان کا حصہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جسے حاصل ہو وہ نہ صرف ایمان لائے, مکمل تعاون کرے, جامع طور پر اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرے, پوری معاونت کرے, صرف ماننا نہیں معاونت تک, تعمیل حکم تک. ارشاد فرمایا گیا جو کہ ان کے ایمان لانے کا حصہ تھا. اب انہیں وہ واضح نشانیاں بھی ملیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو آپ کی نشانیاں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نشانیاں جو ہیں وہ تک واضح تھیں, اور اس درجے کی واضح تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس فتح فرمایا تو اس وقت یہ تاریخی حقیقت ہے کہ صرف یہ پہچاننے کے لیے کہ کیا امیر المومنین ان نشانیوں کے حامل ہیں جو ہمارے پاس ہیں, تو ہم جو ہے شہر پناہ حوالے کر دیں گے, لیکن اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو ہم آخری دم تک لڑیں گے, پھر فتح ہمیں کوئی نہیں کر سکے گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں وہاں تشریف لے گئے اور آپ پہنچے اور جس انداز سے پہنچے اور جو حالات تھے, ان حالات میں حلیہ مبارک تک کے نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں, تو انہوں نے شہر پناہ کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دیں بغیر لڑے. اتنا پختہ یقین اور اتنا واضح نشانیاں ظاہر میں موجود تھیں جو کہ ان کے پاس تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانیاں وہ پہچان رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ذات اقدس کو نہیں پہچان رہے ہیں. پہچانتے ہیں, حسد کرتے ہیں, قدورت ہے دلوں میں. اور یہ جو حسد اور قدورت ہے معزز سامعین کرام, اسے بے شمار حدوں تک بھڑکا بے ایمانی نے. بے ایمانی وہ کیفیت ہے جو مزید شیطان کے قریب کرتی ہے, اور جتنا کوئی شیطان کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے اور ڈبوئے, دوزخ کی اور گہرائیوں میں دھکیلے. تو وہ جو حسد کر رہے ہیں انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہیں کبھی بھی کوئی کسی موضوع پر بات ہو رہی ہو تو آپ غور فرمائیے گا کہ حق اور سچ جو بات ہے اس کا وزن بھی ہوتا ہے اور اطراف میں اثرات بھی ہوتے ہیں. جھوٹ جو ہوتی ہے اس کا استحکام بھی نہیں ہوتا, جھوٹ ہی بات مستحکم بھی نہیں ہوتی, اور اس کے جو اثرات ہیں معزز سامعین کرام وہ بھی جو اطراف میں جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف دیتے ہیں. انسان جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کا وجود چہرہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, اور جو سچ بات کر رہا ہوتا ہے اس کا وجود چہرہ تو کجا اس کی آنکھیں ساتھ سچ بول رہی ہوتی ہیں، محسوس ہوتا ہے، بدن سے بدن تک کیفیت پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے جو 40 سال بسر فرمائے، قرآن کریم نے ان سالوں کی، اس حیات مبارکہ کی مثال بیان فرمائی. 40 سال مدد سامعین کرام ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں ایسی خوبصورت مثال سیرت پاک کی کہ وہ بیک زبان صادق الامین جو ہے یہ لقب کہنے پر مجبور تھے. کیوں کہ کوئی جھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نہیں تھی، ہر بات جو ہے وہ واضح بھی تھی اور ہر بات اور انداز حق بھی رہا. تو آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک لشکر تیار ہے جو تمہیں تہ تہ کرنے کو تیار ہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ کہیں گے آپ صادق الامین ہیں تو ہم اس پر یقین کریں گے، ہم اس کی تیاری کریں. تو آپ نے دعوت حق ارشاد فرمایا. تو اسی معاشرے میں آپ کی وہ زندگی مبارک کا بسر کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کسی پہلو سے کوئی تعلیم حاصل نہ کرنا، لیکن ایسا ایسا زندگی کا انداز اور اصول بیان فرمانا جو مستحکم، اس کے مطابق عمل نہ صرف ذاتی بلکہ معاشرتی زندگی پر مثبت اثرات پیدا کرتا ہے، اعتدال دیتا ہے. عدل کا ہوتا ہے کسی شے کا اس کے اصل مقام پر ہونا عدل ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ جانا، یہ ظلم ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس درجے کا عدل معاشرے میں پیدا فرماتا، عمل ایسا اس درجے کا معاشرے میں جو ہے وہ اعتدال پیدا فرماتا کہ یہ دیکھتی آنکھوں سامنے جو ہے حقیقت آیا ہو جائے. تو قرآن کریم نے بڑا واضح بیان فرمایا اور رب کائنات نے بیان فرمایا جو دلوں کا حال جانتا بھی ہے اور جو دلوں کا مالک بھی ہے. اس نے فرمایا حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی حق ظاہر ہونے کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے حق سمجھ لیا، دیکھ لیا، لیکن مان نہیں. اب جو وہ مان نہیں رہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ویسا ہی کریں جیسا ہم چاہتے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سبب جو ہے حسد ہے. اب یہ ساری ان کی کیفیت اور حال قرآن کریم نے بیان فرمایا. اب یہ حقیقت واضح فرمانے کے بعد کہ یہ جو تمہارے گرد و پیش ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں اہل کتاب اور کس سبب چاہ رہے ہیں، اور اس سبب میں وہ حقیقت جو ان کے سامنے بیان فرمائی جا رہی ہے وہ اسے جانتے پہچانتے ہیں، لیکن اپنا جو نفاق ہے اس کے سبب وہ اس کے مخالف کھڑے ہیں، چاہتے ہیں تمہیں بھی اپنے ساتھ کھڑا کریں. اب یہ سارا پہلو ان کا ہے. پھر اس عطا کے ساتھ، اس بیان کے ساتھ، اس ساری حقیقت کے آیا کرنے کے بعد پھر فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. فرمایا پس معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. یعنی جو حصہ تمہارے پاس ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہیں تمہارا معاملہ معاذ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب دنیا میں جب معاف کیا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، دیت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، بے شمار پہلو ہوتے ہیں معافی کے. اللہ جل شانہ نے یہاں فرما فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ کہ پس معاف کر دو درگزر کر دو، یاتی اللہ بامرہ حتی کہ اللہ اپنا حکم بھیج دیں. یعنی نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہے، معاف کرو درگزر کرو حتی اللہ اپنا حکم بھیج. تو یہ جو معاف کرنا ہے درگزر کرنا ہے یہ اللہ کے لیے، نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہے. جب یہاں مفسرین کرام اس حصے کی تفسیر فرماتے ہیں یاتی اللہ بامرہ، اس میں جہاد کے حکم کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ ایسا فیصلہ نہ فرما دے کہ جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں حق جانتے ہیں، حسد کی سبب یہ کچھ کر رہے ہیں، اہل کتاب نشانیوں والے. قرآن کریم کا جو کلام ہے اس میں سمندر ہے، ایک ایک آیا کریمہ اتنی جامع ہے کہ اسے جتنی بار بیان کیا جائے صاحب بیان کے اپنے جو ہیں اس میں ادراک میں ترقی ہوتی ہے، سمجھ میں ترقی ہوتی ہے. تو اہل کتاب بیان فرمائے جن کے پاس نشانیاں ہیں، حسد کر رہے ہیں اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ چونکہ حق کو پہچان لیا، سبب بغض ہے، حسد ہے، یہ کینہ ہے ان کے اندر جو سبب بن رہا ہے. یہ وہ معاملہ جو ان کا پہلو، تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ تم معاف کر دو، درگزر کرو. کس لیے؟ اللہ کے لیے. فرمایا یاتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم بھیجے، اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. اب نسبت وہاں آئی، پھر جب بات حکم کی آئی تو یہاں امر کے معنوں میں جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں مفسرین کرام اسے جو جہاد ہے کہ یہ جو زیادتی اور ظلم کرتے رہے اسے قوت سے، بازو سے روکا جائے، اور جہاد میں بھی معزز سامعین کرام حق ہے، جہاد میں بھی زبردستی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. اس لیے جب جہاد کے اصول پڑھے جائیں، احکام پڑھے جائیں، تو اتنا واضح ہیں کہ جہاد سے تعمیر ہوتی ہے، تخریب نہیں ہوتی. جہاد تخریب کو روکتا ہے، ظلم کو روکتا ہے. اور ظلم ایسا ہے جیسے کسی خشک لکڑ کو آگ لگا دو تو وہ اسے اور شدت سے جلائے گی، اگر اسے روکا نہ جائے، اسے بجھایا نہ جائے تو وہ اسے اور شدت سے جو ہے جلائے گی، آگ اور بھڑکے گی، جو ہوا اسے پڑے گی اس کے بھڑکاوے کو اور تیز کرے گی. تو جب ہم ان کیفیات کو دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، تو ہمارے لیے جو سبق، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں انہیں دیکھا جائے، جو حق بیان فرمایا گیا، جو حق اختیار فرمایا گیا، جو حق کی راہ میں تکالیف اٹھائی، یا جنہوں نے حق کا انکار کیا مقابلہ تکلیف دینے کا سبب ہو، تو بات ختم نہیں ہوتی. قرآن کریم اصول بیان فرماتا ہے، قرآن کریم تعلیم فرماتا ہے، ہدل للمتقین، یہ رائے ہدایت عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے، رہنمائی عطا فرماتا ہے. تو جب بات رائے ہدایت پر چلنے کی آئے گی تو ہر چلنے والا جسے اللہ کریم نے یہ کیفیت اور حال عطا فرمائی ہے کہ وہ چل سکتا ہے، تو پھر اس کی ضرورت جہاں رائے ہدایت ہے وہاں اس پر لازم ہے کہ نہ صرف وہ متلاشی ہو، اس تلاش کے ساتھ اختیار کرے. متلاشی ہونے کی تو بات رہی کون، اب بات صرف طالب کی ہے، کیونکہ حقیقت تو موجود ہے. جو غیر مسلم، جو انکار کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے، مان وہ بھی رہا ہے، شہادت قرآن کریم دے رہا ہے. اور جو ہم دعوی ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہماری زندگی کے جب معاملات آئیں گے تو کیا ہے؟ تو پھر وہ کیفیت جو یہ حسد، بغض، کینہ کیے، وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری زندگیوں میں. اور فرمائے، چونکہ میری بھی زندگی کا بہت حصہ انتظامی امور میں گزرا ہے، تو عجیب صورتحال ہوتی ہے. انتظامی زندگی میں بے شمار پہلو جو بالعموم سامنے نہیں ہوتے وہ بندے کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو دعوت حق میں جو معاون ہے اسے مخالف کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اس کی جی کوئی بڑی بات ہے، وہ زیادہ دعوت دے سکتا ہے، وہ اس کی لوگوں تک رسائی کیوں ہے، میری اتنی کیوں ہے، کہتا کوئی نہیں. لیکن جو باہم تعلقات ہیں وہاں سے بات سمجھ آتی ہے، باہم جو ایک دوسرے کے ساتھ انداز ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اتنی باریکی سے اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بالعموم تو بالعموم بالخصوص دین کی اختیار کرنے اور اس کی دعوت اس کی تبلیغ میں، کیونکہ انسان ہے تو انسانی مزاج اس کے ساتھ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو خواہشات نفسانی جو ہیں وہ اپنے اندر سمو لیں اور بندہ ادھر ڈلتا چلا جائے. یہ سمونا نہیں ہوگا، یہ ڈبونا ہوگا. تو خواہشات انسانی میں کہیں ڈوب کر حق کی راہ پر بھی دل کی کیفیت ایسی نہ ہو کہ وہاں حسد پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور انسانی مزاج ہے کہ اسے دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ترغیب جو دین اسلام دیتا ہے کہ اگلے کے لیے دعا ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اپنے لیے اپنے اللہ سے طلب کرو، محنت کرو. اس سے اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے یا وہ ایسا کیوں ہے یا استعداد کیوں ہے. اللہ سے اپنے لیے مانگو، وہ غفور الرحیم ہے، نہ صرف عطا فرماتا ہے مانگنے پر راضی بھی ہوتا ہے، ضرورت بھی پوری فرماتا ہے، اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو دعا تو بجائے خود ایک عبادت ہے. پھر دنیا کی جو محبتیں ہیں وہاں رقابت دشمنی کے معنوں میں آتی ہے. دین اسلام میں جو ساتھ چلنے والا ہوتا ہے یہ رقابت دشمنی کے معنوں میں نہیں ہے، یہ جان سے عزیز ہوتا ہے، اس لیے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ پانی کا گھونٹ اسے دیا جاتا ہے، خود نہیں پیا جاتا. یہ اصول اکثر آپ غور فرمائیں کہ میں اجتماعات میں یہ بھی ضرور کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ اجتماع میں تشریف لائیں تو نفل متقف بھی رہیں اور تعاون کیا کریں. نئے لوگ ہیں، انہیں انداز نہیں ہوگا، انہیں تکلیف سے ہے، وہ شاید زیادہ محسوس ہو، انہیں آپ کا جگانا اٹھانا اس میں شاید زیادہ تنگی محسوس ہو، تو نرمی سے لحاظ سے رہنمائی کرتے ہوئے. بزرگ ہیں، خدمت کیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ آئے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر انہیں بٹھا دیا جائے، وہ لقمہ پہلے کھا لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، پانی لا دیا جائے اللہ راضی ہوتا. اسی طرح بچے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت ہو، لیکن ایک حد جو تربیت کی ہے وہ بھی قائم رہے، نظم میں بھی فرق نہ آئے. تو وہ جو ایک انسان کی معراج ہے، نور ایمان جو اسے معراج عطا فرماتا ہے معاونت کی، اس کی ہر صورت جو ہے وہ معاذ اللہ کے لیے. لیکن یہاں جب یاتی اللہ بامر، یہاں حکم تو حکم کی بات ہے، تو جہاد کی اس کی تفسیر میں معنی جہاد میں بھی آتا ہے، لیکن نسبت سارے معاملے کی اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو معاملہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہ جو ہماری سوچیں ہیں، ہمارے خیالات ہیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ بے شمار زندگی کا وقت جو ہے وہ انہی انتظامی امور میں گزرا ہے اور ہر طرح کے حالات سے گزرا ہے، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی خیال دل میں رہتا ہے. بندہ بات کر رہا ہے، کہیں کسی گفتگو میں بیٹھا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہے، اگلی سوچ آ رہی ہوتی ہے، یا جو معاملہ پیچھے رہتا ہے کہ اس کی سوچ آ رہی ہوتی ہے. لیکن یقین مانے، اللہ کریم یہ کیفیت عطا فرمائے کہ متوجہ اللہ ہونا نصیب ہو، یہ معاملات بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ان کی حیثیت اتنی گھٹ جاتی ہے، اتنی کم ہو جاتی ہے کہ یہ تکلیف دے نہیں سکتے. اس لیے نہیں دے سکتے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا. اور یہ جو ذکر کرتے ہو، یہ جو اللہ اللہ کرتے ہو، اس کا بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ متوجہ اللہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا، یہ تو وہ معاملے ہیں جو تمہارے اختیار میں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، جن خیالات سے تم گزر رہے ہو، جہاں تمہیں صبر کا بیان فرما، ہر پہلو بیان فرما، جو حسدین ہیں ان کی کیفیت اور حال جو ہے اسے بھی بیان فرما دیا ہے، جو مقابل کیفیت اور حال اختیار کرنے کا جو معاملہ ہے اسے بھی بیان فرما دیا. اب جس نے حسد کیا اس نے اپنے اختیار کا استعمال کیا, جس نے صبر کیا اس نے اپنے اختیار کا استعمال کیا, پر دونوں ہیں تو مخلوق. جب بات کلی اختیار کی آئے گی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ یقیناً اللہ علی کل شیء ہر شے پر قدیر, قدرت رکھتے ہیں, ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. اب جو بات میں نے کی کہ نسبت اللہ کی طرف, وہ تو قادر مطلق ہے. ہم نے اپنی کیفیت, اپنے حال, اپنی نسبت, اپنی حیثیت, ہماری تو بات ختم ہو, لیکن جب طلب اس کی طرف ہوگی تو وہ تو قادر مطلق ہے. اس سوچنے, اس سمجھنے, اس کیفیت, اس حال, اس کی قدرت شامل حال ہو, ہم معاملہ بدل جائے گا. تو پھر مسئلہ تو طلب صادق کا, کوئی طالب تو ہو, کوئی صدق تو ہو, وہ غفور الرحیم ہے, سنبھال لے گا. پھر ایک پہلو اور جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسبت جو ہے یہ ایسی قوت ہے کہ ہم نظام حیات چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونے دوں گا, ایسا ہوگا مجھے پسند نہیں, میں یہ چاہتا ہوں. آپ فکر یہ سنیے, اپنے کان اپنی زبان کی آواز سے یہ فکر سنا رہی ہوگی تو کیا نظام ہستی ہم چلا لیں؟ سبب کا اختیار کرنا, دنیا اللہ نے سبب سے پیدا فرمائی ہے, اور ان اسباب کے لیے وہ رہنمائی جو اس کی نسبت دے رہی ہے, حق پر قائم رہا جائے. ایسا بھی ہے کہ لوگ حق جانتے ہوئے حسد کر رہے ہیں. تو جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں حاسد کی کیفیت سے نظر اٹھتی ہے تو کتنی جگہ ہیں جن کی حقیقت پہلے معلوم ہوتی ہے لیکن حسد ہو رہا ہوتا. یہ جو آپ کو تربیت دی جاتی ہے نا کہ اپنے قلب پر ضرب لگاؤ, اس میں ذات, یہ بات اس نسبت کی طرف کیفیت کو پھیر دیتی ہے. انسانی کمزوریاں ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیت پیش فرمائی گئی تو آپ نے فرمایا اگر سارے غلطیاں چھوڑ دیں تو اللہ اس مخلوق کو اٹھا لے اور پیدا فرما دے, جو غلطیاں کریں پھر اس کے حضور معافیاں مانگیں وہ انہیں معاف فرمائے. مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم غلطی پر اڑ جاتے ہیں. غلطی کا ہو جانا اور بات ہے اور غلطی پر اڑ جانا اور بات ہے. اللہ سے معافی مانگنا اور مشروط ہو جانا بات اور ہے. مشروط مقابل لا کھڑا کرتا ہے, معافی کا مانگنا درگزر کا طالب ہونا تحت لے کر آتا ہے. تو جب تک یہ اندر جو اپنا اندر ہے نا, اپنی خواہشات اور نفس, یہ جو قلب, یہ جو کیفیات کا حامل ہے, گھر ہے, یہاں درستگی نہ آئے تو ظاہری جو درستگی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی, باطنی درستگی جو ہے وہ دیر پا ہوتی. ظاہر کا ماننا اور باطن کا نہ ماننا آخر نہ ماننے پر کھڑا کرتا, لیکن باطن مان جائے ظاہر کے جیسے بھی حالات ہوں آخر وہ ماننے پر جا کھڑا کرتا ہے. تو جو وقت میسر آتا ہے اسے غنیمت جانے, جو لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہو جائے, جو لمحہ اس کیفیت اور اس حال میں بسر ہو جائے کہ بندہ ہے اور اس کا اللہ ہے, ہر شے بعید ہو جائے, کسی شے کی حیثیت نہیں رہتی. تو تکڑے ہو کر اپنے جو ہیں اذکار میں محنت کیا کریں, ذکر کے کرنے سے اس کی کیفیات تک ایک ایک شے بیان, انداز وجود کے تک کی بیان, تو پڑھا کریں, سنا کریں, وہ تربیت کرے گا, اپنے آپ کو اس کے مطابق دیکھے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, اگر کسی نے اپنا سبق دیکھنا ہے تو اپنے اعمال دیکھو, تمہیں اپنے سبق کی سمجھ آ جائے. اب میرا جو برتاؤ ہے, میری جو پسند ناپسند ہے, وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہے, اس کے تحت, حکم کے تحت ہے, یا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی مانا جائے, بڑی واضح سمجھ آ جاتی. اللہ کریم حامی و ناصر ہو, کمزوریاں خطائیں گناہ معاف فرمائے, توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.